أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام اسراء بھی ہے، پندرہواں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے یہاں سے، اور سورہ بنی اسرائیل کا بھی آغاز ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس مسجد اقصی تک کہ جس کا ماحول اللہ نے، جس کے ماحول کو برکت دی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اس کو دکھائے اپنی نشانیاں. انہ ہو السمیع البصیر، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. سورہ بنی اسرائیل بھی مکی سورت ہے، اور تقریباً یہ اس کا زمانہ سن 1190 کا تقریباً جو ہے، جیسے کہ شیب بنی ہاشم میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محصور ہوئے تھے، اور وہ 3 سال کا پیریڈ تھا، اور اس کے آخری حصے میں اس ایک طرح سے قید خانہ تھا، وہ گھاٹی جس کو بنی ہاشم کی گھاٹی کہلاتی ہے. آج کل جو لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو جس طرح وہ صفا مروہ کی پہاڑی کے ساتھ وہ جو بڑا صحن سا ہے ایک طرف، اور جہاں مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کو لائبریری بنا دیا گیا ہے، وہ جو ایک گھاٹی سی ہے، اب تو خیر بڑی کشادہ ہو گئی ہے، ظاہر پہاڑ واڑ توڑ دی ہیں. کسی زمانے میں وہ گھاٹی جو تھی وہ شیب بنی ہاشم تھی، اور حضور کا قبیلہ تھا بنی ہاشم، اور وہاں محصور کر دیا گیا 3 سال کے لیے، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں پہنچنے دی جاتی تھی، اور وہاں پر صرف یعنی کچھ جو چمڑا سوکھا کھا کر، یا کوئی اگر کسی نے کچھ چیز پہنچا دی، کچھ ان میں بھی شریف النفس لوگ تھے. وہ 3 سال کا بہت سخت ایک قید کا پیریڈ گزرا، اور اس کے آخری سال میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو گئی، اور بہت ان کی ایک مطلب جیسے کہہ چاہیے کہ گھر میں ایک ایسی بیوی تھیں جو غم غلط کرتی تھیں، تسلی دیتی تھیں، بڑا ان کا سہارا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور ابو طالب جو بنو ہاشم کے اس وقت سردار تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو یہ 2 صدمے تھے جو برداشت کرنے پڑے، اور شعبہ بنی ہاشم کی قید کے بعد یہ بھی بڑی ایک بہت بڑی مطلب حضور کے لیے ایک وہ رنج و غم کی کیفیت تھی. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد، اور وہ طائف کا سفر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ ہمارے ہاں واقعہ معراج کے طور پہ وہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے وہاں مسجد، یہاں پر جو ذکر ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام تو وہی خانہ کعبہ، اور مسجد اقصیٰ وہ دور کی مسجد، وہ یروشلم میں بیت المقدس، مطلب اس وقت تو وہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن وہاں تک اللہ تعالیٰ لے گئے. اور اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ معراج کا سفر یعنی آسمانوں تک کا سفر جو ہے، سدرۃ المنتہا تک کا سفر، اس کو اصل میں معراج کہا جاتا ہے. اور بعض دفعہ واقعہ معراج میں دونوں سفر شامل ہو جاتے ہیں. وہ واقعہ جو معراج کا ہے آسمانوں پر جانے کا، اس کا ذکر آئے گا سورہ نجم میں 27 پارے میں، سدرۃ المنتہا تک جانے کا. یہاں پر اس سفر کے پہلے حصے کا ذکر ہے، زمینی سفر کا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. اور امت مسلمہ کا یہ تقریباً جمہور جو بھی علماء ہیں ان کا متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ یہ جسمانی سفر تھا، خالی کو روحانی یا خواب نہیں دیکھا تھا، بلکہ جس انداز میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر اہتمام سے کیا ہے، بہت پاک ہے وہ ذات اللہ، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر، وہ اپنے بندے کو بھی عبد ہی، یعنی اللہ تعالیٰ، اب سورہ کہف بھی اس کے بعد آئے گی، اس کا آغاز بھی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، جب بہت شفقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کا ذکر اپنے بندے کے طور پر کرتے ہیں. اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑا اعزاز ہے. جیسے ہم پڑھ رہے تھے سورہ مائدہ میں بھی کہ حضرت عیسیٰ اور فرشتے اس میں آر محسوس نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، بلکہ 30 پارے میں سورہ فجر کا جو آخری آیت ہے، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، وہ نفس مطمئنہ جو ہیں उनसे कहा जाएगा कि मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरे बंदों के नाम फहरिस्त में नाम लिखवा ले, वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तो अल्लाह के बंदों की फहरिस्त में हमारा नाम आ जाए, ये बहुत बड़ा एजाज है। कितना बड़ा एजाज है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला अपने बंदे के तौर पर खिताब फरमा रहे हैं, बहुत शफकत का अंदाज है। नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार दफा कुरान हकीम में सिर्फ आया है, बाकी तो अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला अपना बंदा इसी अंदाज में मुखातिब किया है। और अल्लाह ताला ले गए उस बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, उस मस्जिद अक्सा तक फिलिस्तीन का इलाका है, बारकना हौलहू, बहुत बरकत दी उसके इर्द गिर्द के माहौल को, हमने उस इर्द गिर्द को घेर रखा बरकतों ने, बहुत से अंबिया वहां मबूस हुए। दुनियावी नेमतें भी हैं और रूहानी नेमतें भी वहां बहुत ज्यादा हैं कि बहुत से अंबिया का मस्कन रहा, दावत और तबलीग होती रही, बहुत अल्लाह वाले वहां रहे, बहुत अल्लाह वाले अंबिया और अल्लाह के बहुत बरकतदीदा बंदे वहां मदफून हैं, ताकि हम उसको अपनी निशानियां दिखाएं। और आपको मालूम है कि वहां पर नबी अकरम जो रिवायत है मेराज के वाकई, उसमें आता है कि वहां अंबिया जो हैं उनकी नमाज की इमामत की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इन्नहू हुवा समीउल बसीर, बेशक वो अल्लाह ताला जो है वो सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। व आतैना मूसल किताब व जालना हुदल लिबनी इसराइल अल्लाह तत्तखिज़ु मिन दूनी वकीला, और हमने मूसा को, अब इसके फौरन बाद बनी इसराइल जो सूरह मुबारक का नाम है, शुरू में और आखिर में बनी इसराइल का तस्करा है, यहां पर तो तस्करा है हजरत मूसा को किताब मिलने का, हमने मूसा को किताब दी और उस किताब को बनाया हमने हिदायत बनी इसराइल के लिए। अल्लाह तत्तखिज़ु मिन दूनी वकीला, कि मेरे अलावा किसी को अपना कारसाज, अपना पुश्तपना, हिमायती मत बनाओ। ये उनको किताब मिली थी जब फिरौन के उससे कैद से एक तरह से छुट कर आ गए थे, समंदर पार कर लिया था, उसके बाद कोह तूर पर बुलाया गया, वहां किताब दी गई। जरूरियत मन हमल ना मानू, तुम जो हो बनी इसराइल, तुम औलाद हो उन लोगों की जो नूह के साथ कश्ती में सवार किए गए थे। हजरत नूह के बाद, तूफान नूह के बाद जो नस्ल इंसानी चली है वह हजरत नूह से ही चली, और उनके बेटा साम जो थे उनकी ये औलाद, उसी में हजरत इब्राहिम आए, उनकी उस साम बेटे की औलाद में, इसलिए इनको सेमिटिक रेसिस कहा जाता है। और जाहिर है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी साम बेटे की नस्ल में, बनू इस्माइल हजरत इब्राहिम के बेटे उसी नस्ल से आए, तो ये सेमिटिक रेसिस थी जो इस खित्ते में इराक और शाम और अरब के खित्ते में आबाद हुई। उनके दो बेटे और जो बचे हाम और याफस, उनकी नस्लें बाकी हैं, महाराज ये वक्त उस मौजू का नहीं है। इन्नहु काना अब्दन शकूरा, और बेशक वो हमारे जो बंदा नूह था वो बहुत अल्लाह का हक मानने वाला था, शुक्रगुजार था। वकज़ैना इला बनी इसराइल फिल किताब लतुफ्सिदुन्ना फिल अर्दि मर्रतैनि वलतअलुन्ना उलूवन कबीरा, और हमने साफ लिख दिया था बनी इसराइल के लिए किताब में कि तुम दो बार जमीन में बड़ी खराबी मचाओगे, बड़ा फसाद मचाओगे तुम, वलतअलुन्ना उलूवन कबीरा, बड़ी सरकशी करोगे, बहुत बड़ी सरकशी। फैजा जा वादू उलाहुमा, तो जब पहला वादा हमारा आया, बासना अलैकुम इबादल लना उली बासिन शदीदिन फजासु खिलालत दियार, तो हमने तुम पर भेजे ऐसे अपने बंदे बहुत सख्त लड़ाई वाले जो फैल गए तुम्हारे शहरों में, खिलालत दियार तुम्हारे शहरों में घुस गए, वकाना वादम मफूला, और वो वादा तो पूरा हो नहीं था। बनी इसराइल की तारीख यहां पर ये उनके दो अदवार अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, उनको अरूज जवाल की दास्तान है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने तक जब ये आयात नाजिल हो रही हैं, इनके दो बड़े उरूज के जमाने से और दो बड़ी मार के जमाने से, जवाल के जमाने से। तारीख की तो बहुत लंबी है, अगर तफसील में जाना हो तो तफहीमुल कुरान में मौलाना मौदूदी ने बहुत ज्यादा तफसील से इनकी उस तारीख का जिक्र किया है, और उसका खुलासा बड़े खूबसूरत अंदाज में मोहतरम डॉक्टर सार अहमद साहब ने, उनका जो बयान कुरान है उसमें बड़ी खूबसूरत अंदाज में उसकी तलखीस है, तो तफसील में जाने का वक्त तो नहीं है, लेकिन सूरह बकरा में दूसरे पारे के आखिरी रुकू में हमने पढ़ा था कि तालूत को बादशाह बनाया गया था उनके नबी की फरमाइश पर बनी इसराइल का, उन्होंने उनके साथ होकर जिहाद किया, कताल किया जालूत के खिलाफ, ये उनका बड़ा गोल्डन पीरियड था खिलाफत राशिदा। वो तालूत बादशाह की जो खिलाफत थी वो तकरीबन 16 साल रही, उनके बाद हजरत दाऊद जिनकी वजह से वो फतह नसीब हुई थी, उन्होंने उनको दामाद बना लिया था, 40 साल तकरीबन हजरत दाऊद की सल्तनत रही, उसके बाद उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम 40 साल, उनकी रही तकरीबन 100 साल का पीरियड उनकी खिलाफत राशिदा का, उरूज का जमाना बनी इसराइल का। उसके बाद सुलेमान की वफात के बाद उनके बेटों में फिर वो दो अलग अलग रियासतें कायम हो गई, پھر بہت ان کے اندر خرابیاں پیدا ہوئیں، بدعت آ گئیں اور توحید بھی انہوں شرک بھی کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں بہت کمزور پڑ گئے۔ تو عراق کا جو اس زمانے کا نمرود تھا، بخت نصر، نبوکڈنصر جسے کہا جاتا ہے ویسٹ کے اس میں لٹریچر میں، اس نے ان پر حملہ کیا، ان کو 600,000 قتل کر دیے، 70,000 ان کے قیدی بنا کر لے گیا۔ وہ جو ہیکل سلیمانی تھا، سلیمان نے جو بنایا تھا، اس کو مسمار کر دیا، اور پھر بڑے ظلم و زیادتی ان پر ہوئی۔ وہ ان کا ایک زوال کا پیریڈ تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام، ان کا ذکر بھی سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے، اللہ نے ان کو بھیجا، وہ مطلب ان کو 100 سال کی نیند سلا دیا، 100 سال کے بعد وہ اٹھے، پھر ان کے ذریعے سے پھر یادداشتوں کی بنیاد پر تورات دوبارہ لکھی گئی، اور پھر ان کی دعوت اور تبلیغ انہوں نے جب اپنی قوم کو اٹھایا تو دوبارہ ان کو ایک عروج حاصل ہوا، اور پھر یہ قوم کچھ مطلب انہوں نے کام کیے حضرت عزیر کے بعد، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ان پہ ایک زوال آیا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد تقریباً 80 مطلب وہ واقعہ جو پہلا ہے وہ 587 قبل مسیح کا ہے، اور پھر دوسری بار ٹائٹس رومی نے ان پہ حملہ کر کے پھر دوبارہ اینٹ سے اینٹ بجا دی یروشلم کی، اور وہ 80 کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد ان کو بکھیر دیا، ڈائسپورا کا واقعہ ہے، یہ بکھر گئے پوری دنیا میں، حتیٰ کہ پھر 20th century کے آغاز میں جو بالفور ڈیکلریشن ہوئی ہے، اس کے بعد اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی، اور پھر دوبارہ یہ آنے شروع ہوئے ہیں وہاں پر، اس کا ذکر سورہ مبارکہ کے آخر میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پیشن گوئی کا بھی ذکر کر دیں گے کہ پھر دوبارہ تمہیں لپیٹ کے ایک جگہ لے آیا جائے گا۔ لیکن وہ ان کے دو عروج و زوال ہیں جن کا یہاں ذکر ہے، کہ جب پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا کہ جو تمہارے شہروں میں گھس گئے، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہونا تھا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہاری باری تمہیں دی، یعنی دوبارہ تمہارا عروج ہوا، وامددناکم باموالہم وبنین، تمہاری مدد کی مال سے اور بیٹوں سے اولاد سے، وجعلناکم اکثر نفیرا، تمہاری تعداد پھر بڑھا دی، کہاں 600,000 تو نبوکڈنصر نے قتل کر دیے تھے، 70,000 کو قیدی بنایا تھا، پھر دوبارہ تمہاری نفری بڑھا دی ہم نے، تمہاری مدد کی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھے کام کیے، بھلائی کی، تو اپنے بھلے کو کیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور تمہاری برائیوں کا، تمہارے گناہوں کا وبال بھی تم پر، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب ہمارا دوسرا وعدہ آیا، لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ، پھر ہم نے تم پر دوبارہ وہ ایسے اشخاص مسلط کر دیا، اس کا ذکر نہیں کیا، یعنی وہ جو تھا کہ بَعَثْنَاكُمْ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ، اب وہ یہاں پر محذوف ہے کہ دوبارہ تم پر ایسے لوگ بھیج دیے، لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ، جنہوں نے تمہارے چہرے بگاڑ دیے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا، اور مسجد میں داخل ہو گئے جیسے پہلے گھسے تھے، پھر ہیکل سلیمانی جو تم نے دوبارہ بنایا تھا اس کو پھر تباہ کر دیا، اول مرتن، پہلی جیسے پہلی بار گھس گئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور بہت خرابی مچائی۔ 80 میں عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، تو بعید نہیں کہ تمہارا رب پھر تم پر رحمت کرے، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دو عروج و زوال کے ان کا ادوار گزر چکے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اب تمہارا رب پھر تم پر رحم کرنے کو تیار ہے، ہمارے رسول آ گئے ہیں، اللہ کتاب آ گئی ہے، تم ایمان لے آؤ، اللہ تم پر رحم کرے گا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم پھر ویسے ہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے دوزخ کو بنایا ہے کافروں کے لیے قید خانہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لَيَأْتِيَنِّي عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، میری امت پر بھی وہی حالات وارد ہوں گے جیسے کہ بنی اسرائیل پر وارد ہوئے، حزب النغل بالنال، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، مسلمانوں پر بھی دو عروج و زوال جو ہیں اب تک آ چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلافت راشدہ قائم ہو گئی، پھر اس کے بعد بنو امیہ کا دور آیا، بنو عباس کا دور آیا، یہ مسلمانوں کا ایک بڑا، ٹھیک ہے کہ وہ خلافت راشدہ تو برقرار نہیں رہی، لیکن من حیث الامہ مسلمانوں کا بڑا عروج کا زمانہ تھا۔ لیکن پھر جب عباسی دور خلافت میں بہت خرابیاں مسلمانوں کے اندر آ گئیں، تو پھر وہ چنگیز خان اور ہلاکو خان وغیرہ نے جو کیا، اور بغداد کا جو کچھ حال کیا، ہماری تاریخ کا حصہ ہے، بالکل ویسے جیسے نبوکڈنصر نے ان کا حال کیا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کو توفیق دے دی، وہ جو تیمور کے خاندان، انہی کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی، اور اس کے بعد وہ جب اسلام لے آئے تو پھر دوبارہ امت مسلمہ جو ہے اس میں مختلف حکومتیں قائم ہو گئی، خلافت عثمانیہ بھی وہی اسی خاندان سے تھے، یہاں پر مغلیہ بادشاہ جو تھے وہ بھی انہی کی نسل سے تھے، تو پھر دوبارہ مسلمانوں کا ایک عروج حاصل ہوا، ایک امت مسلمہ کے طور پر تو نہیں، لیکن بہت سی ہسپانیہ میں، اس طرح یہ عراق اور بغداد کے علاقے میں، ترکی میں، ایران میں، یہاں ہندوستان میں، یہ بڑی بڑی اسلامی مملکتیں قائم ہو گئیں۔ اور پھر اس کے بعد جو زوال آیا ہے کہ جب یہ مغربی طاقتیں آئیں اور یہ کلونیلزم شروع ہوا اور انہوں نے تمام مسلمان ریاستوں حصہ بکھرے کر دیے، مڈل ایسٹ کے بھی جو خلافت عثمانیہ تھا اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، یہاں پر بھی مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، تو دو عروج و زوال تو وہ ہو چکے مسلمان امت کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. اور اس میں لفظ اس سورہ مبارکہ میں قرآن کا بھی بار بار آئے گا، پورے کسی نے کاؤنٹ کیا کہ پورے قرآن مجید میں قرآن کا لفظ شاید 63 بار آیا ہے اور ان میں سے 13 بار صرف اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے. ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم، اور یہ قرآن ہے جو سیدھا راستہ، جو راستہ دکھاتا ہے، جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو بڑی اقوام ہے، سب سے سیدھا راستہ. ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، اور اہل مومن اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. سورہ بنی اسرائیل کا جوڑا ہے سورہ کہف، جو اس کے بعد 15ویں پارے میں آئے گی. اس کا آغاز سبحان الذی کے سبحان کے کلمے سے ہے، وہاں الحمدللہ کے کلمے سے ہے. بہت سی آیات ملتی جلتی ہیں دونوں صورتوں میں، جیسے کہ یہاں پر ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، وہاں پر آئے گی أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، وہاں پر بھی اس سے ملتی جلتی آیت آئے گی، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہے. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان مانگتا ہے برائی جیسے کہ مانگتا ہے بھلائی، یعنی جیسے وہ پہلے آیتیں آ چکی ہیں کہ وہ ابو جہل نبی غزوہ بدر سے پہلے کہا تھا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش برسا دے معاذ اللہ، یا عذاب کی جلدی میں چاہتے تھے کہ ہم پر عذاب آ کیوں نہیں جاتا، اور انسان شر مانگتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے. وکان الانسان وجولا، اور انسان بہت جلد باز ہے، اس کی خلقت میں جلدی ہے. وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب، اور یہ رات اور دن ہم نے دو نشانیاں بنائی ہیں. فمحونا آیت اللیل، تو رات کی نشانی جو ہے مٹا دیا رات کا نمونہ، رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے. وجالنا آیت النہار مبصرتن، اور دن کی نشانی بڑی دیکھنے والی بنا دی، روشن بنا دی، تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو. لتبتغوا فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل تلاش کرو. ولتعلموا عدد السنین والحساب، اور اسی طرح یہ سال اور جو دن ہے گنتی ان کی سالوں کی، وہ بھی ماہ دن اور ماہ اور سالوں کی گنتی بھی اللہ نے رات اور دن کے حساب سے بنا دی. وکل شیئن فصلناہ تفصیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا. وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور یہ انسان ہے، تمام انسانوں کے ساتھ ہم نے ان کی قسمت چپکا دی ہے ان کی گردن سے. طائرہ تو اسی معنی میں آئے گا، لیکن اب آگے جو بات آ رہی ہے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور جو چیز چپکائی ہے اللہ نے، اس کو ہم نکالیں گے قیامت کے دن ایک کتاب کے طور پہ، ایک نامہ اعمال کے طور پہ، نوشتے کے طور پہ. یلقاہ منشورا، وہ لٹکا دی ہے ہر ایک کی گردن میں وہ کتاب کھلی ہوئی. اقرا کتاب، کہا جائے گا اپنی کتاب خود پڑھ لے نامہ اعمال. اب جب یہ آیات نازل ہوئی ہوں گی، اس زمانے میں کتاب کا تصور کیا ہوگا اور گردن میں لٹکنے کا؟ اب آج کل تو ہم جانتے ہیں کہ وہ موبائل میں اتنا سا کارڈ پڑتا ہے، 256 GB تک کا تو آگے ہے، واللہ عالم آئندہ کہاں تک ترقی ہوگی. وہ تو انسان کی بنائی ہوئی بھی اتنی چیز منیچر آ گئی ہے، آئندہ انسان ترقی کر کے کہاں تک پہنچے گا؟ اور پھر اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے کیا چیز چپکا دی ہماری گردن میں جو نکال کر دے دی جائے گی ہمارے ہاتھ میں، کہ پڑھ لے اپنی کتاب. اقرا کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، تو جو کوئی ہدایت پر آیا وہ ہدایت پر آیا اپنے بھلے کو. ومن ضل فانما يضل عليها، اور جو بھٹک گیا بہک گیا وہ اپنے ہی برے کو، اپنے ہی اس کا وبال ہے اس پر. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور ہم نہیں ڈالتے بھیجتے عذاب کسی پر جب تک کہ وہاں رسول مبعوث نہ کر دیں. پہلے بھی یہ آیت مفہوم اس کا آ چکا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں رسول بھیجا ہے, اور وارن کرنے کے بعد, خبردار کرنے کے بعد جب وہ نہیں مانی قوم تو پھر ان پر عذاب آیا. اللہم اعذنا من ذلک. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اور جب ہم چاہتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کے لیے, کچھ بستی کو ہم ہلاک کر دیں, تو ان کے جو مترفین خوشحال طبقات ہوتے ہیں ان کو ہم پھر کہتے ہیں, وہ اس میں خوب فسق کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. تو پھر اس بستی پر ہماری بات حق ہو جاتی ہے اور پھر ہم ان کو اٹھا کر دے مارتے ہیں. کسی بستی میں اگر اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو جو اس میں مترفین ہوتے ہیں نا, بڑے سر چڑھے ہوئے, بڑی بڑی باتیں بنانے والے خوشحال لوگ, ان کے اندر نافرمانی اور سرکشی جو ہے اللہ تعالیٰ وہ پھیلا دیتے ہیں اور پھر بالآخر اس بستی کو اٹھا کر دے مارتے ہیں. معاذ اللہ. وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح, اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی نوح کے بعد. وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا, اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے کے لیے اور دیکھنے کے لیے. اللہ کی نظر ہے, اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کیا کر رہے ہیں, کیا گناہ کما رہے ہیں. من کانا یرید العاجلۃ عجلنا له فیھا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم. اور جو کوئی عاجلہ چاہتا ہے, جلدی حاصل ہونے والا فائدہ, عاجلہ دنیا کا بھی استعارہ ہے, جو کوئی دنیا چاہتا ہے, اس دنیا کا فائدہ نقد ہے. عجلنا له فیھا ما نشاء, تو ہم اس کو یہاں دے دیتے ہیں اس میں سے جتنا چاہیں, جو اللہ چاہے. یہ نہیں کہ جو انسان چاہتا ہے حاصل کرنا وہ اس کو مل جاتا ہے, بلکہ فیھا ما نشاء, اس میں سے, اس دنیا میں سے دے دیتے ہیں جتنا ہم چاہیں. لمن نرید, جس کو چاہیں. ثم جعلنا له جہنم, پھر اس کے لیے جہنم ہے. یصلاها مذموما مدحورا, اس میں وہ ڈالا جائے گا, داخل ہوگا مذمت زدہ ہو کر اور بڑا دھکیلا جا کر, دھکے دے کر. معاذ اللہ. اللهم اجرنا من النار, اللهم اعذنا من ذلك, آمین. ومن اراد الاخره, اور جو کوئی آخرت چاہتا ہو, اس کا طلبگار ہو, وسعى لها سعيها, اور اس کے لیے کوشش بھی کرے جیسے اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے. وهو مؤمن, اور وہ مومن بھی ہو. آخرت کے لیے دو کوالیفیکیشن, مومن ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کرے. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, تو یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کی محنت کی قدردانی کی جائے گی. قُلْنَا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ, ہم ہر ایک کو پہنچائے جا رہے ہیں, ان کو بھی اور ان کو بھی. آپ کے رب کی عطا, آپ کے رب کی بخشش جو ہے وہ ان کو بھی ملتی ہے, دنیا کے طلبگاروں کو بھی اور آخرت کے طلبگاروں کو بھی. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا, اور آپ کے رب کی بخشش کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی روک نہیں سکتا. اُنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, دیکھیے کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا, اور آخرت کے درجات جو ہیں وہ تو بہت بڑے ہیں, بہت بڑی فضیلت والے ہیں. اس دنیا میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے, کوئی 22ویں گریڈ میں ہے, کوئی بیچارہ 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں گریڈ میں ہے, لیکن ان گریڈز کا فرق جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے. آخرت کے درجے جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں, ان میں فضیلت بھی بہت بڑی ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نچلے درجے کا جنتی اوپر کے درجے کا جنتی کو ایسا دیکھے گا جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو. لا تجعل مع اللہ الہا آخر, تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت اختیار کرو, مت بناؤ. فتقد مذموما مخذولا, پھر تو بیٹھا رہ جائے گا مذمت زدہ ہو کر, رسوا ہو کر. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, اور جو دو رکوع آ رہے ہیں اس میں قول ہے احادیث کے حوالے سے کہ یہ احکام عشرہ جو تھے تورات کے, ڈوز اینڈ ڈونٹس, انہی کے ایک خلاصہ ہے جو یہاں پر اس قرآن حکیم کا حصہ بنایا گیا. قرآن حکیم مہیمن ہے پچھلی کتابوں پر, ان کی نگران ہے ان کتابوں پر تعلیمات جو تھیں, لہذا وہ تعلیمات بیان ہی یہاں ہمارے لیے بھی ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی, صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, دوسرا حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو. بہت تاکید قرآن حکیم سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں, سورہ بقرہ میں, سورہ نساء میں, بار بار والدین کے ساتھ اچھی روش اختیار کرنے کی نصیحتیں. سورہ انعام میں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اور اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر تمہارے پاس پہنچ جائیں ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں, فلا تقل لہما اف, تو ان کو اف بھی مت کہو, وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو مت جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور بڑی نرمی سے ادب سے بات کرو ان کے ساتھ، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے کندھے جھکا کر رکھو آجزی سے ان کے سامنے، یعنی ان کے سامنے فروتنی اختیار کرو، وَقُرْ، تن کر نہ کھڑے ہو جاؤ ان کے سامنے، وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم تو ان کی کیا مدد کرو گے اس کے مقابلے میں جو انہوں نے تمہارے خیال رکھا ہوگا بچپن ہے، لہذا اللہ سے دعا کرو کہ باری تعالیٰ میرے والدین پر ایسے رحم کیجئے جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا۔ وہ حق ادا نہیں ہو سکتا والدین کا جو والدین نے اپنے ٹائم اور منی انویسٹ کیا ہوتا ہے اپنی اولاد پر، اس کا اولاد اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتی، ہاں یہ کر سکتی ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرے کہ باری تعالیٰ جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میرا خیال کیا، میری پرورش کی، آپ بھی ان پر رحم فرمائیے۔ اور ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت تمہیں کچھ چیز روکنی پڑ جائے ان سے، کوئی پرہیز کرانے کے لیے ان کا دل چاہ رہا ہو لیکن آپ کہیں کہ نہیں آپ کو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، آپ یہ چیز نہیں کھا سکتے، اور ہو سکتا ہے بعض دفعہ کچھ تھوڑا سا سختی سے بھی ان کو روکنا پڑے کسی چیز کے استعمال سے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، ان تکونوا صالحین فانہ کان للابوابین غفورا، اگر تم نیک ہوگے تو اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے، ان کی وفات، ان کی زندگی میں ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، ان کے اور جو دوست ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے جن کے ساتھ وہ اچھا سلوک اپنی زندگی میں کرتے ہوں۔ وآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، والدین کے بعد قرابت دار، پہلے بھی بات آ گئی سورہ نحل میں، دو قرابت داروں والوں، رشتہ داروں کو ان پر خرچ کرو، وہ زیادہ حقدار ہیں، یعنی انسان جو بھی خرچ کرنا چاہے اپنی نو کے انسانوں پر، اس میں سب سے زیادہ حقدار والدین کے بعد قریبی رشتہ دار ہیں، وہ دائرہ انسان کا جو ہے اس کو بڑھاتے جائیں، اپنے بہن بھائی، پھر اپنے کزنز، پھر اور سیکنڈ ڈگری میں کزنز، بڑھاتے چلے جائیے اور اس کے بعد پوری بنی نو انسان۔ لیکن الاقرب فالاقرب، جو جتنا نزدیک ہے وہ آپ کے حسن سلوک کا، صلہ رحمی کا زیادہ حقدار ہے۔ والمسکین، اور محتاجوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، ولا تبذر تبذیرا، اور تبذیر مت کرو، اپنے مال کو گلچھروں میں مت اڑاؤ، اللہ تللو مت اڑاؤ۔ تبذیر کیا ہوتی ہے؟ ایک ہے اسراف، ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، وہ بھی اتنی اچھی پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن تبذیر ہے بغیر ضرورت کے خرچ کرنا، جہاں ضرورت بھی نہیں تھی خرچ کرنے کی وہاں اپنا مال لٹا دے انسان گناہ کے کام میں، زیادتی کے کام میں، بلکہ ایسے کاموں میں کہ جہاں اللہ کی ناراضگی الٹا انسان کے ذمے آتی ہو وہاں پر اپنا مال خرچ کر رہا ہے، یہ تبذیر ہے نمائش کے لیے، نمود و نمائش کے لیے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک مبذرین جو ہیں وہ تو شیطان شیاطین کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور دیکھ لو شیطان کون تھا، اپنے رب کا بڑا ناشکرا تھا۔ وَإِمَّا تُورِدَنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر کبھی تمہیں اعراض کرنا پڑے اس لیے کہ تم خود اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں ہو، تم اپنے رب کی رحمت کے متلاشی ہو، یعنی تمہیں خود بھی ضرورت ہے اور اس لیے تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ تم دے سکو، لیکن تمہاری سفید پوشی دیکھ کر کوئی شخص تمہارے آگے ہاتھ پھیلا دے، اگر تم اعراض کرنا ہی پڑ جائے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو پھر ذرا نرمی سے بات کرو، جھڑکو پھر بھی نہیں مانگنے والے کو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنے ہاتھ کو اپنے گردنوں سے نہ باندھ کے رکھو، محاورہ ہے بخل کا، گردنوں سے ہاتھ نہ باندھ لو، اپنی مٹھیاں بند نہ کر لو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور پورے ہی ہاتھ پھیلا بھی نہ دو کہ سب کچھ خرچ کر ڈالو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر تم بیٹھے رہ جاؤ الزام کھائے ہوئے اور ہارے ہوئے ہو کر، اعتدال کی کیفیت میں رہو، خرچ بھی کرو لوگوں کی بھلائی کے لیے، اپنے لیے بھی کچھ اگر تم رکھو کوئی برائی نہیں ہے، حلال جائز طریقے سے کمایا ہوا مال بچانے میں کوئی برائی نہیں، بچے کا تو زکات دو گے نا، لہذا اگر زکات فرض، اس کا مطلب ہے کچھ اپنے پاس مال رکھ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، ہاں کوئی ضرورت ہے کسی کو اس کی مدد بھی کرو، نہ بخل کرو نہ ہی اپنے ہاتھ پوری طرح کھول دو، درمیانی کیفیت میں اعتدال پہ رہو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ایک ناپ کر انداز کے مطابق دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، ان پر اس کی نگاہ ہے۔ اللہ کسی کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا، کسی کو اللہ نے کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، تم اپنا سارا مال خرچ کر کے بھی کسی کے لیے پورا نہیں پڑھ سکتے. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اور مت قتل کرو اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے، خشیت املاق. سورہ انعام میں آیا تھا من املاق، مفلسی کی حالت میں مت قتل کرو، یہاں خشیت املاق، ابھی خوف ہی ہے خالی، ان کو کہاں سے کھلاؤں گا، اس حالت میں مت قتل کرو. نہ نرزقہم، اور قتل تو ظاہر ہے کہ اولاد کو، وہ تو کچھ چند ایک مطلب ایک رسم سی تھی ان کے یہاں کے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، قتل اولاد کا مفہوم تو پھر بہت بڑا ہے. نہ نرزقہم وایاکم، ہم ہی تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے. ان نہ قتل ہوں کانا خطن کبیرہ، ان کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے. ولا تقرب الزنا انہ کانا فاحشہ وساء سبیلا، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، تقرب ولا تقرب الزنا، اس کے نزدیک بھی مت پھٹکو، بہت بے حیائی کا کام ہے، بہت برا راستہ ہے، اس کے تو نزدیک بھی مت جاؤ. ایسے کام جو بالآخر منتج ہوتے ہوں، ان کا نتیجہ نکلتا ہو زنا کا، ان کاموں سے بھی پرہیز کرو. اسی لیے نظر کی حفاظت کا حکم آیا، وہ سورہ نور میں ہم پڑھیں گے، یعنی بد نظری بھی مت کرو، وہاں سے تو بات شروع ہوتی ہے. قریب بھی مت جاؤ، ایسے کاموں سے دور دور رہو کہ جو اس کاموں کا نتیجہ بالآخر نکل سکتا ہو کہ کہیں تم غلطی سے اس کام میں ملوث نہ ہو جاؤ، بہت بے حیائی کا کام ہے، بہت برا راستہ ہے. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، اور مت قتل کرو کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ. وہ حقیقی جو ہیں وہ چند ایک شرائط ہیں، چیزیں ہیں، ہر بھی کافر ہو یا کوئی شادی شدہ زانی ہو اس کو رجم کیا جائے، مرتد ہے اس کے لیے ہے، احساس میں قتل کیا جائے، بس تین چار صورتیں ہیں. ومن قتل مظلوماً، اور جو کوئی قتل گیا اس حال میں کہ وہ مظلوم تھا، ناجائز، فقط جالنا لولی ہی سلطانن، تو ہم نے اس کے ورسا کے لیے ایک سند دے دی ہے، یعنی قصاص کا حکم دے دیا ہے. فلا یسرف فی القتل، پھر وہ قتل میں اسراف نہ کرے، پھر جتنا اس کا حق بنتا ہے قصاص کا اتنا ہی قصاص لے، مزید اس سے آگے بڑھنے کی، حد سے تجاوز کرنے کی وہاں پہ بھی اجازت نہیں ہے. اور وہ بھی کوئی انسان اپنے شخصی طور پر انسان بدلہ نہیں لے سکتا، بلکہ اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کا بھی کوئی قاعدہ قانون ہوگا. انہ کانا منصورا، بے شک اس کی مدد کی جاتی ہے. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ شدہ واوفوا بالعہد، یہ سورہ نام میں ہم کچھ اشارے پڑھائے تھے، یہاں بات تفصیل ذکر ہے. قریب کے یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، مگر یہ کہ احسن طریقے سے، اس کی بھی بڑی ممانعت ہے یتیم کے مال کے حوالے سے. سورہ نساء میں تفصیلی احکامات ہم پڑھائے، سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا کس طرح یتیم کا مال استعمال کر سکتا ہے کوئی شخص. حتیٰ یبلغ شدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں. واوفو بالعہد، عہدوں کی پابندی کیا کرو. ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں تو سوال کیا جائے گا. یہ ابھی سورہ حال میں آیات گزری ہیں کہ جہاں ہم نے بڑے تفصیل سے اس بات کو پڑھا ہے. واوفو الکیل اذا کلتم، اور جب ناپ کر دو تو پورا ناپ کر دو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، جب وزن کیا کرو سیدھی ڈنڈی سے وزن کیا کرو. عدل و انصاف، عدل و قسط، جتنا اس پر زور ہے، یہ بھی ہم پڑھائے ابھی سورہ نحل میں بھی، اس سے پہلے سورہ نحل، سورہ مائدہ اور سورہ نساء میں آیات آئیں تھیں. دو ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہترین طرز عمل ہے اور انجام بھی اس کا بہتر ہے، بہترین ہے. مطلب یہ خالی دکان پر بیٹھ کر ناپنے تولنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ہر مسئلے پر عدل و انصاف سے کام لو، اپنا حق جہاں لینا ہو وہ بھی دیکھ بھال کر لو، بلکہ احتیاطاً تو بہتر یہی ہے کہ اپنا حق چھوڑ دو. یہ سورہ ابھی نحل میں ہم نے آیت پڑھ کر آئے، زیادہ بہتر طرز عمل تو یہ ہوگا، بجائے اس کے کہ نا حق کسی کے حق پر قبضہ کرو، وہ تو بہت ہی بہت بڑا برا کام ہوگا. تو اس سارے عدل و انصاف کے فیصلے جو ہیں کہ ہر معاملے میں. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور کسی ایسے چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو. توہمات، پیشن گوئیاں، علم نجوم، یہ تمام چیزیں جو ہیں غلط علم کے حوالے سے ہیں. صحیح علم کیا ہے؟ دو ہی طریقے سے، ایک وہ علم جو تم اپنے ان چیزوں سے حاصل کرو جن کا ذکر آ رہا ہے، یا وہ علم جو وحی کا علم ہو. ان السما والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہیں جو صلاحیتیں دی ہیں سماعت کی، بصارت کی، اور تمہیں جو سوچنے سمجھنے والا دل دیا ہے، تمہیں جو وہ قوت دی ہے اپنے اس ڈیٹا کو انالائز کرنے کی جو تم سماعت اور بصارت سے حاصل کرتے ہو، اس کو انالائز کرو، صحیح نتیجے تک پہنچو، یہ صلاحیت بھی اللہ نے تمہیں دی ہے، نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت. فؤاد اولائے کا کان عنہ مسئولہ، ان کے بارے میں سوال ہوگا، جو تم نے علم حاصل کیا ان ذرائع سے، جو علم حاصل کیا ہے، مشاہدے کا علم ہے، آج کل سائنس کا علم ہے، جو اس طرح کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے تم نے حاصل کیا ہے، اس علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. الوحی کا علم، العلم جو ہے آسمانی ہدایت، وہ تو تمہارے پر واجب ہیں ہی. اس کے علاوہ باقی جو اٹکل، ظن، گمان، توہمات اور جو بھی چیزیں ہیں، وہ غلط چیزیں ہیں، ان کا استعمال مت کرو، ان سے بچے، ان کے پیچھے مت پڑو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا، اور زمین میں ذرا اکڑ کے مت چلو. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، اس انداز میں بڑے روب دار سے چلنے سے تم زمین نہیں پھاڑ دو گے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور ذرا گردن اونچی کر کے چلنے سے تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ جاؤ گے. کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، یہ تمام باتیں آپ کے رب کے نزدیک بری ہیں اور بڑی بیزاری کی ہیں، بڑی ناپسندیدہ ہیں. یہ احکامات سن لیے، اس احکامات کے اینڈ پر اب یہ فائنل نصیحت ہے کہ جن باتوں کے یہ تلقین کی گئی ہے، ان میں جو بری باتیں ہیں ان سے بچا جائے، بہت بیزاری کی باتیں ہیں. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ باتیں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب نے حکمت کی باتیں آپ کی طرف وحی کی ہیں. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت اختیار کرو، مت بناؤ، ورنہ جہنم میں جا پڑو گے ملامت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر. شروع میں آخر میں شرک سے پرہیز، کسی اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی. اس بریکٹ کے اندر ایک اوپننگ بریکٹ تھی، وہاں پر بھی آیا تھا کہ اب آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی، بلکہ اس سے پہلی آیت جو تھی لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اور اب یہاں آیت ہے ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا. افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا تم اللہ کو تو چن کر دیتے ہو، کیا افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے تو پسند کر لیے بیٹے. واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور خود فرشتوں کا بطور بیٹیاں اللہ نے اختیار کر لیا. معاذ اللہ، انکم لتقولون قولا عظیما، بہت بڑی بات ہے جو اپنے منہ سے تم نکال رہے ہو. ولقد صرفنا فی ھذا القرآن لیذکروا، ہم نے تو اس قرآن میں بہت بدل بدل کر لوگوں کو سمجھایا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. وما یزیدہم الا نفورا، اور نہیں اضافہ ہوتا ان میں، ان کے کہ عمل میں، ان کے کردار میں، مگر یہ کہ بدکتے ہیں اللہ کے احکامات کو ماننے سے. اللہم لا تجلنا معاہم، آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.